تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں مدینہ طیبہ میں رہنے اور وہاں مرنے کی ترغیب اور فضیلت بیان فرمائی ہے. مدینہ طیبہ کا قیام اور ایمان کی حالت میں وہاں کی موت اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے خاص الخاص انعام ہے. جس کی ہمارے دل میں تمنا اور آرزو بھی ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے. اور اگر دل میں واقعی کسی کے یہ آرزو ہے اور دعا ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ, مجھ کو اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مرنا نصیب فرما. حضرت کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں. شہادت بھی اللہ پاک نے آپ کو اس طرح عطا فرمائی کہ عین نماز کی حالت میں ابو لولو کافر نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں آپ کو شہادت نصیب ہو گئی. اور پھر مدینہ طیبہ میں دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہونے کی دولت میسر آئی. جہاں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے, جس میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. اسی کمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے. اس لیے اسی حجرہ عائشہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. ان کے برابر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، پھر ان کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ تو کوئی مومن دل سے دعا مانگے گا انشاءاللہ معروم نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے واقعات مجھے معلوم ہیں اور انہوں نے دل و جان سے اللہ پاک سے یہ نعمت مانگی، ان کو یہ نعمت ملی۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ہم سب کے اکابر اور بزرگوں میں سے، وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے، اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے قدموں کے اندر ہیں۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی سعادت۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مکہ مکرمہ میں ملتزم سے چمٹ کر جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مرنا نصیب فرما۔ اور ملتزم کی دعا تو خالی جاتی نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگنا نصیب فرمائے۔ ملتزم کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے کا نام ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا دروازہ اس کا نام ملتزم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ملتزم اس جگہ کا نام ہے جو بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان میں خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس کا نام ملتزم ہے۔ دروازہ دائیں طرف رہ جائے گا، حجر اسود بائیں طرف رہے گا، اور دونوں کے درمیان میں جو دیوار ہے خانہ کعبہ کی اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ یہ ملتزم جو ہے یہ سمجھو سب سے زیادہ خاص خاص جگہ ہے جہاں کی مانگی ہوئی دعائیں نقد ملتی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کوئی سی بھی بندہ وہاں دعا مانگے تو آخرت کی تو انشاءاللہ آخرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دنیا کی مانگی ہوئی دعائیں بھی وہاں پر آنکھوں کے سامنے ان کی قبولیت نظر آ جاتی۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں نے یہ دعا مانگی تھی تو یہ دعا میری قبول ہو کر کے سامنے آ گئی، فلاں کام کے لیے مانگی تھی فلاں کام کی دعا قبول ہو گئی۔ جس جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ اس مقام پر آرام سے پہنچنے کی کوشش کرے۔ دھکا دینا اور لوگوں کو تکلیف دینا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن آرام آرام سے، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ ہجوم نہیں ہوتا، ان اوقات میں وہاں جانے کی کوشش کرے۔ البتہ حالت احرام میں ملتزم سے نہ چمٹے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو منع ہے اور ملتزم پر خوشبو ملی بھی ہوتی ہے، اگر حالت احرام میں کوئی اسے چمٹے گا تو اس کے احرام پر اور جسم پر خوشبو لگ سکتی ہے، اور حالت احرام میں خوشبو سے بچنا ضروری ہے۔ تو حالت احرام میں نہ ہو، اور پھر ایسے وقت میں جائے جہاں اس میں زیادہ ہجوم اور رش نہ ہو، دھکم دھکا نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہاں چمٹنے کا موقع مل جائے تو دعا مانگے، اور اس وقت دعا مانگنے کو بہت ہی غنیمت سمجھے۔ اور ایک بزرگ نے عجیب ترکیب بھی بتلائی ہے ملتزم پر جانے کی کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ ملتزم سے چمٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملتزم کے قریب جہاں لوگ بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں وہاں کھڑا ہو کر کے تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، آرام آرام سے تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، بس کھڑا رہے اور پڑھتا رہے، تو تھوڑی دیر پڑھتے ہوئے گزرے گی کہ آدمی سامنے سے ہٹنے شروع ہو جائیں گے، وقفے وقفے سے کبھی کوئی ہٹ گیا کبھی کوئی ہٹ گیا کبھی کوئی ہٹ گیا، آپ آگے آرام سے بڑھتے رہو، کسی کو ہٹانے کی بھگانے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ کہنا یہ ہے کہ 10-15 منٹ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ ملتزم پر ہوگا، بعض دوستوں نے اس کو آزمایا, بالکل صحیح پایا. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ ملتزم پر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں مرنا نصیب فرما, اللہ پاک نے وہیں پر ان کو مرنا نصیب فرمایا. اور شیخ رضی اللہ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جنت البقیع میں آرام فرمائے, وہ بھی ہمارے اکابر میں سے ہیں, بزرگوں میں سے ہیں. لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہمارے اکابر میں سے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث میں عجیب و غریب کتاب لکھی اردو میں, اس کا نام ہے ترجمان السنہ. تو حضرت بھی یہاں جنت البقیع میں آرام فرمائے. حضرت کے عجیب عجیب واقعات بھی ہیں, جن میں سے دو واقعے اس وقت میرے ذہن میں آئے. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اپنا بیان فرما رہے تھے, واعظ فرما رہے تھے, دوران واعظ آپ نے فرمایا کہ دنیا کمانا مجھ کو بھی آتی اور مجھ کو دنیا کمانے کے ایسے ایسے طریقے معلوم ہیں, دنیا کمانے کے ایسے گر مجھ کو آتے ہیں کہ اگر میں مدینے سے جا کر کے وہ گر اور طریقے اختیار کروں تو کروڑ پتی بن سکتا ہوں. اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا, مگر میں تو اس شاہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں کہ کسی وقت ان کی نظر کرم ہو جائے تو میری کشتی پار لگ جائے. یعنی ان کے صدقے اور طفیل مدینہ طیبہ میں ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے, اس لیے میں تو یہاں رہتا ہوں. حضرت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آخر دم تک وہیں رہے, وہیں حضرت کا وصال ہوا, جنت البقیع میں آرام فرمایا. دیکھیں ان کے دل میں یہ آرزو, تو جب آرزو سے دعا نہیں کرتے ہوں گے, دعا بھی کی, کوشش بھی کی اور تمنا بھی کی. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم تو کسی حالت میں بھی وہاں جانے اور رہنے تو درکنار, ہم تو صرف مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے کے بھی قابل نہیں, ہماری تو آنکھیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کا گنبد خضرا دیکھ سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور بڑے ہی کرم نواز ہیں, ان کی تو ساری عنایتیں ہمارے بلا استحقاق ہی کے ہیں. اول تا آخر جو بھی ان کی نوازشیں ہیں, جو بھی ان کی عنایتیں ہیں, جو بھی مہربانیاں ہیں, حرمین شریفین کی حاضری, چاہے وہ عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو, کبھی کبھی ہو, یا اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں, درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں, یہ سب ان کے کرم کے مہربان, ان کے کرم اور ان کی عنایتیں ہیں. یہ ہمیں نہ ہمارا منہ اس قابل ہے, نہ ہماری آنکھیں اس قابل ہے, نہ ہماری زبان اس لائق ہے کہ ان کا نام لے, مگر وہ بس ہم تو نالائق ہیں اور ان کے الطاف و عنایات بے شمار و بے حساب اور بغیر ہماری کسی قابلیت اور لیاقت کے. اس لیے ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہم تو اس قابل نہیں, لیکن جب ان کی بخشش دیکھیں اور ان کی مہربانی پر نظر ڈالیں تو بس پھر حوصلہ ہوتا ہے کہ بھائی دعا مانگنے میں کیا حرج ہے, تمنا کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے, کر لیں. اور وہ اپنے رحمت سے یہ دولت بھی عطا فرما دے تو ان کے یہاں کیا مشکل ہے. ایسے مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور عجیب واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے خود یہ فرمایا کہ پہلے میں لوگوں کو بہت تنبیہ کیا کرتا تھا اور میں لوگوں پر بہت ناراض و خفا ہوا کرتا تھا کہ تم لوگ کیسے نالائق اور گستاخ ہو کہ حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر کے زور زور سے چیخ چیخ کر سلام پیش کرتے, تم کو ذرا بھی آقا کا ادب نہیں ہے, اس قدر بے ادبی کے ساتھ تم وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو. وہ جگہ تو ایسی ہے کہ بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی توجہ و دھیان کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے. کہتے ہیں میں لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا, بعض دفعہ ڈانٹا بھی کرتا تھا, تنبیہ بھی کیا کرتا تھا لوگوں کو کہ بھائی وہاں جا کر کے بڑے ادب سے سلام پیش کیا کرو, یہ تو سوچو کس کے دربار میں کھڑے ہو. دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم حاضر ہو. تو ایک دن ایسا ہوا میرا خواب دیکھا اور خواب میں آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو میں نے خود حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جو لوگ آپ کے روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تو بہت ہی آپ کو ستاتے ہیں اور بڑی گستاخیاں کرتے ہیں, اتنے زور زور سے چیخ چیخ کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, آپ کو تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی محبت میں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محبت میں کرتے ہیں, یہ لوگ بےچاروں کو سمجھ ہے نہیں, محبت میں سب یہ ایسی باتیں کرتے. جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے منع کرنے چھوڑ دیا, میں کون سا کوتوال نکلا بھائی, میں کون سا داروغہ ہوں جو میں ان کو منع کروں. وہ حضور جانے ان کے امتی جانے, جو حضور ان کے ایسے مہربان ہیں کہ جناب ان کی ان گستاخیوں کو بھی وہ محبت سے معمول فرما رہے ہیں تو میں بیچ میں کون منع کرنے والا ہے. اللہ تو وہ رحمت للعالمین, ان کی شان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تو تم پر بہت زیادہ حریص ہے, وہ تو بہت ہی رحمت للعالمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ. جو بہرحال مدینہ طیبہ کے اندر رہنا یہ بھی خصوصی فضیلت کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے اندر مدینہ کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کر کے رہ سکے وہ رہے, جو برداشت کر کے رہ سکے وہ رہے, اس لیے کہ میں ایسے شخص کے حق میں سفارشی اور گواہ بنوں گا اور کما قال. اور ایک حدیث میں ہے تو بھرے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے راستوں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے نہ تعاون مدینے میں پھیلے گا نہ دجال اندر داخل ہو سکے گا. یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے دجال کے فتنے سے ہی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, حدیث شریف کی برکت کی وجہ سے, اور تعاون کی بیماری سے بھی جو خطرناک بیماری ہے محفوظ رہیں گے. فرشتوں نے مدینہ کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے, اس کے راستوں پر وہ مقرر ہے, وہ دجال کو بھی اندر جانے نہیں دیں گے, آئے گا لیکن اندر داخل نہیں ہو سکے گا. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو وہاں پر رہنا نصیب فرماتے ہیں تو پھر ادب کے ساتھ رہنا ضروری ہے, وہاں ادب کے ساتھ رہے, سنت کے مطابق رہے, وہاں کے لوگوں کا بھی احترام کرے اکرام کرے, اور وہاں کے لوگوں کو نہ ستائے نہ پریشان کرے, اس لیے کہ وہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے. اور پھر وہاں مدینہ طیبہ تو ہے ہی سارا کا سارا مبارک, پھر وہاں مسجد نبوی جیسی نعمت و دولت بھی اللہ پاک نے رکھی, جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر ایک اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے, اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھے بغیر جماعت کے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے, اور محلے کی مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھے تو 25 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے, اور جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو 500 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. اور جامع مسجد وہ ہے جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے, جس مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ جامع مسجد کہلاتی ہے, اس سے 500 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو 25,000 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے, اور جو مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور جو مسجد الحرام میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملنا کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. تو جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عام طور پر 8 دن تو ان کو ملتے ہی ہیں, جس میں عام طور پر 40 نمازیں ہوتی ہیں, تو ہر نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے. لیکن جو لوگ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں انہیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں, اور ہر نماز 50,000 نمازوں کے برابر, ہر نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے. 40 نمازوں کا بھی الگ ثواب ہے, کہ جو آدمی مسجد نبوی میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے یا کوئی نماز اس کے فوت نہ ہو, 40 کی 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر ادا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو تین چیزوں سے برات لکھ دیتے ہیں, دوزخ سے بری کر دیتے ہیں, دوزخ سے ایک برات عطا فرما دیتے ہیں, عذاب سے ایک برات عطا فرما دیتے ہیں, نفاق سے برات عطا فرما دیتے ہیں. یعنی لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ نفاق سے بھی پاک ہے, دوزخ سے بھی بری ہے, اور عذاب سے بھی بری ہے. کتنی بڑی سعادت. حج عمرے والوں کو عام طور پر تو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے, لیکن جو لوگ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ان کی تو کتنی نمازیں مسجد نبوی میں ہو سکتی ہیں, 40 کتنی سارے ہو سکتی ہیں ان کی نمازیں. اس طریقے سے ہر دم ان کو یہ دولت نصیب ہے, ہر دم یہ سعادت ان کو نصیب ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وہاں رہنے کے لیے بھی پھر ذرا سا حوصلہ چاہیے. وہ حوصلہ یہ کہ وہاں رہ کر وہاں ایک قدر کرتا رہے, وہاں کا ادب و احترام ملحوظ رکھے. بعض لوگ رہتے تو مدینے میں لیکن مسجد سے محروم, صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حضور خدمت میں حاضری سے محروم, بلکہ دل میں بھی مدینے کا ادب ختم, احترام ختم. اور وہ مدینے میں رہتے ہیں لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے مدینے سے انہیں کوئی واسطہ نہیں. ایسی صورت حال سے اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں, ایسی صورت میں تو یہی بہتر ہے کہ مدینے سے باہر رہے اور مدینے کی یاد دل میں رہے, نہیں کہ مدینے میں رہے اور مدینے کے باہر دل لگا رہے, اس سے اللہ بچائے. یہ شعر یاد آتا ہے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مدینے جاؤں پھر آؤں, مدینے پھر جاؤں, الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے. تو دل تو مدینے میں رہے کم از کم, لیکن مدینے میں ہو اور دل مدینے سے باہر ہو, یہ خطرناک بات. ادوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کچھ شعر اور یاد آئے مجھے, خط میں انہوں نے لکھے تھے, فرماتے یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے, مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں, یہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ, یہی ہے تمنا, یہی آرزو ہے, یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے, مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں, یہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سلام علیکہ نبی مکرم, سلام علیکہ نبی معظم, خدا کی قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے. ریاکاریوں کی فراوانیاں ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, جب یہ تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور سعادت جو مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کو ہر دم حاصل, اور حج عمرہ کرنے والوں کو حاضری کے موقع پر حاصل, وہ یہ کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کے اندر جہاں منبر ہے, ان دونوں کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. الفاظ مبارک حدیث کے, ما بین روضتی و منبری روضت من ریاض الجنہ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے روضے اور منبر کے درمیان ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں, اس کو جنت کیاری بھی کہتے ہیں, اور وہ پوری مسجد نبوی میں سب سے ممتاز ہے. اس کا قالین بھی سفید اور سبز رنگ کا ہوتا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے وہ. تو اس کو آپ نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونا کیا مطلب ہے, اس کے بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں. بعض علماء تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جنت میں ہر دم اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے, یہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, اس لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, یہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں ہر دم اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے اس بارے میں کہ یہ ٹکڑا جنت میں سے آیا ہے اور آخر میں واپس جنت میں چلا جائے گا. یہ حصہ جتنا بھی ہے یہ جنت کا حصہ ہے, یہ حقیقت جنت کا حصہ ہے, اور آخر میں پھر یہ جنت میں واپس چلا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو آدمی یہاں پہنچ جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور زیادہ علماء نے کہا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے, کہ یہ جنت سے آیا ہے جنت میں چلا جائے, جیسے حجر اسود جنت سے آیا جو خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے, اور مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے جس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشانات بنے ہوئے ہیں وہ بھی جنت سے آیا, وہ بھی جنت میں واپس چلا جائے گا. حجر اسود بھی جنت سے آیا, وہ بھی جنت میں واپس چلا جائے گا. تو ایک قول یہ ہے کہ ریاض الجنہ جو ہے یہ بھی جنت کا حصہ ہے, جو جنت سے آیا ہے واپس جنت میں جائے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر جو شخص عبادت کرے گا ریاض الجنہ میں, جو شخص عبادت کرے گا اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے دیا جائے گا اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ساری ریاض الجنہ میں یہ جگہ بہت ہی خاص و خاص ہے, اس وجہ سے بھی خاص و خاص ہے کہ یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا بالکل خاص حصہ ہے. حضور کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ مسجد کا یہی حصہ ہے, اور بھی اس کے ارد گرد جگہ اور بھی ہے. ترکی عمارت کے اندر نشان لگے ہوئے ہیں کہ حضور کے زمانے کی مسجد کہاں سے کہاں تک تھی, اس حد کے اندر یہ اس کا دل ہے سمجھیے. بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے گئے ہجرت کر کے, تو شروع شروع میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے حکم نہیں تھا, تو ریاض الجنہ ہی میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر کے آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بھی ریاض الجنہ میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو کے مطابق آپ کو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی, اور قرآن شریف میں اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا. تو وہ جگہ بھی ریاض الجنہ ہی میں ہے جہاں آپ نے سب سے پہلے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی اور نماز ادا کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر حضور کے زمانے میں دوبارہ مسجد کی کچھ توسیع ہوئی, اور اس توسیع کے بعد پھر حضور کے وفات تک وہی توسیع شدہ حصہ برقرار رہا, اور اس میں جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے رہے وہ جگہ بھی اسی ریاض الجنہ میں, وہ بھی اسی ریاض الجنہ کے اندر ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی بھی ہیں, نمازیں پڑھی بھی ہیں, اور وہ ستون ہائے رحمت بھی اسی کے اندر ہیں جن کی خاص خاص فضیلت ہیں, وہ سب ریاض الجنہ کے اندر ہیں, اور کچھ روضہ مبارک کے اندر ہیں. جیسے استوان عائشہ, استوان ابو لبابہ, استوان وفود, استوان سریر, یہ سارے کے سارے ستون ہائے رحمت کہلاتے ہیں, یہ بھی ریاض الجنہ کے اندر ہیں. تو جو آدمی مدینہ طیبہ کے رہنے والا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اس کے لیے اس ریاض الجنہ کی حاضری کس قدر آسان ہے. اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی سعادت آتی ہے, وہ دولت اور سعادت سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی سعادت, کہ ایک امتی خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کے آپ کے سامنے سلام پیش کرتا ہے, آپ اس کا سلام سنتے ہیں اور جواب عطا فرماتے ہیں. کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے مزاروں کے اندر حیات ہیں, اور ان کی خدمت میں جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو آپ وہ سلام سنتے ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو اتنی بڑی سعادت, اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی نعمت کہ خود حضور خدمت میں حاضر ہو اور حاضر ہو کر کے سلام پیش کرے اور آپ سلام کا جواب دیں. اور جگہ سے تو فرشتے سلام پہنچا دیتے ہیں, اور جگہ کوئی درود پڑھے تو فرشتے لے جا کر کے وہ درود آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور درود شریف پڑھنے والے کا اور اس کے باپ کا نام لے کر پیش کرتے ہیں الحمدللہ. وہاں خود حضور کی خدمت میں بندہ خود سلام پیش کر لیتا ہے, آپ سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادتوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ عبادت مدینہ طیبہ میں خود حضور خدمت میں کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرنا ہے. لیکن یہی ہے کہ ادب احترام سے پیش کرنا چاہیے, اپنی طرف سے کوئی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف پہنچنے دینا چاہیے, یعنی ایسا طرز اختیار نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. مثلا بہت زیادہ جب ہجوم ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, ایسی صورت میں مختصر سلام پیش کرنا چاہیے, اور مختصر سلام پیش کرنا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ثابت ہے, خاص طور پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ثابت ہے. وہ سلام جب پیش کرتے تھے تو بس السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کہا اور آگے چلے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں السلام علیکم یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, پھر اپنے والد صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں حضرت السلام علیکم یا ابھی, یہ ایسے کچھ کلمات کہتے تھے. بس یہ دلوں سے کہہ کے چلے جاتے تھے, سلام کرتے ہوئے بس یوں کہتے ہوئے چلے جاتے تھے. بس باقاعدہ ٹھہر کر جس طریقے سے عام طور پر وہاں صلاۃ السلام پیش کیا جاتا ہے اس طرح وہ ٹھہرتے نہیں تھے. جانے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور انتظام میں بھی خلل واقع ہوتا ہے, تو حضور کی تعلیم تو یہی ہے ہمارے لیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. لہذا جب مختصر سلام بھی ہو سکتا ہے تو مختصر سلام ہی پیش کرتے ہوئے چلے جائیں بس, اور جب ہجوم نہ ہو رش نہ ہو فرصت کا وقت ہو فراغت کا وقت ہو تو پھر سکون سے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے طویل سلام پیش کر سکتے. بہرحال مدینہ طیبہ کے اندر یہ جو بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے کہ خود حاضر ہوں اور حاضر ہو کر کے سلام عاجزانہ پیش کیا جائے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص حج کرے اور پھر نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے مدینہ طیبہ میں حضور خدمت اقدس میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے بعد پھر حضور کی زیارت کی نیت سے حضور کے روزے پر حاضر ہوا, فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ من حج فلم یزرنی فقط جفانی او قواقا, جس نے حج کیا اور میری زیارت کرنے کے لیے مدینہ نے آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی, آیا بے وفائی کی, اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی کہ وہ دونوں جہاں کے سردار اور آقا کہ جو بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے اوپر مہربان اور شفیق ہیں, یہ کیسا امتی ہے کہ جناب حج تو کر لیا لیکن حضور خدمت میں حاضر نہ ہوا. خرچ نہ ہو یہ الگ بات ہے, کسی کے پاس پیسے کم ہیں, حج فرض ہے, پیسے بس اتنے ہی ہیں کہ وہ حج ہی کر سکتا ہے, اتنا پیسے نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ بھی جا سکے آ سکے وہاں قیام کر سکے, تو یہ تو مجبوری ہے, اس میں تو نہ آنے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن استطاعت ہوتے ہوئے پھر آدمی نہ جائے تو بلا شبہ اس سے بڑھ کر کیا بے وفائی ہوگی اور کیا حضور کے ساتھ جفا ہوگی کہ مدینہ طیبہ نہ گیا خالی مکہ مکرمہ ہو کر کے آ گیا. تو بھائی جو لوگ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے ہیں ان کو تو یہ سعادت کتنی زبردست حاصل ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع کے اندر آرام فرمائے اور چار اماموں میں سے دوسرے نمبر پر مشہور و معروف امام ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی آخر عمر میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے اور پھر وہیں رہے اور وہیں ان کا وصال ہوا. ان کا ایک عجیب خواب لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے, پہلے تو ان کے دل میں بار بار یہ آرزو تمنا اٹھتی تھی کہ میں مکہ مکرمہ ہوا ہوں اور عمرہ کری ہوں, لیکن عمرہ کرنے کے لیے اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ طیبہ سے باہر میرا انتقال ہو جائے اور مدینہ طیبہ میں نہ مر سکوں اور جنت البقیع میں دفن نہ ہو سکوں, اس لیے جاتے نہیں تھے اور بے چین بھی رہتے تھے. دل بھی چاہتا تھا کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ قریب ہی ہے, میں مکہ مکرمہ ہوا ہوں عمرہ کری آؤں طواف کری آؤں, لیکن جاتے نہیں تھے اس وجہ سے. تو ایک دن خواب دیکھا انہوں نے اور خواب میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی تو حال کیا کہ حضور میں آپ کو معلوم ہے کہ میں مدینہ منورہ میں کس غرض سے آیا ہوا ہوں, لیکن ساتھ ہی میرا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ میں مدینہ وہ مکہ مکرمہ جاؤں تاکہ وہاں طواف یا عمرہ کر کے آؤں, بیت اللہ کی زیارت کر کے آؤں, لیکن اس وجہ سے نہیں جاتا ہوں کہ وہاں چلا گیا اور وہاں انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا. حضور آپ مجھے بتا دیجیے میری عمر کتنی باقی ہے تاکہ اسی حساب سے پھر میں آنے جانے کا رکھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے تو کچھ نہیں فرمایا, بس ہاتھ کی پانچ انگلیوں کھول کر کے آپ نے اشارہ فرمایا, ہاتھ کھولا پانچ انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا, زبان سے کچھ نہیں فرمایا تمہاری کتنی عمر باقی ہے, بس اتنا فرمایا, بس ہاتھ کی پانچ انگلیاں کھول دی آپ نے. خواب ختم ہو گیا. دیکھیں سویرے اٹھے تو سوچنے لگے اس کی تعبیر کچھ سمجھ میں نہ آئے, معلوم نہیں پانچ انگلیوں کے اشارے سے پانچ سال مراد ہیں, پانچ مہینے ہیں, پانچ دن ہے, پانچ ہفتے ہیں, پانچ دن ہے, پانچ گھنٹے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے خواب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کسی کے ذریعے بھجوایا کہ جاؤ جا کر کے ان کو یہ خواب بیان کرو اور تعبیر پوچھو اور میرا نام مت بتانا کہ اس نے دیکھا ہے. وہ جس کو بھیجا تھا وہ گیا جا کر کے حضرت کے, اسی طریقے سے ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پانچ انگلیوں کے پانچ انگلیوں سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے پوچھ کر آؤ کس نے دیکھا ہے, ان سے کہو نام بتاؤ پھر تعبیر بتائیں گے. تو پھر حضرت نے جائیداد سے اچھا بھی نام بھی بتا دو. کہا کہ ہاں یہ اب میں تعبیر بتاتا ہوں. اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عرض کر دو کہ پانچ سے نہ پانچ سال مراد ہے, نہ پانچ مہینے, نہ پانچ دن, نہ پانچ ہفتے, نہ پانچ گھنٹے, بلکہ حضور نے انگلیوں پانچ انگلیوں سے اس طرح اشارہ فرمایا ہے کہ تمہاری عمر کا معاملہ غیب کی ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پانچ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی نبی کو, کسی کو اللہ پاک نے وہ علم نہیں عطا فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. پانچ باتیں غیب کی ہیں. ان پانچ میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کہاں مرے گا اور کم مرے گا, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو انگلیوں کے پانچ انگلیوں سے غیب کی پانچ باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے, نہ کہ پانچ مہینے کی طرف, پانچ سال کی طرف. عجیب تھا. اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پھر آخر تک مدینہ طیبہ میں رہے, اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو بھی مرنا نصیب فرمایا, جنت البقیع میں آرام فرمایا. اور ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت جو ہے وہ جنت البقیع ہے مدینہ طیبہ میں, جس کے بارے میں ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ آسمانوں پر دو قبرستان اس طرح چمکتے ہیں, دنیا میں چاند سورج چمکتے ہیں. دو قبرستان ایسے ہیں کہ جو آسمانوں پر اس طرح چمکتے ہیں جیسے دنیا میں چاند سورج چمکتے ہیں, اس میں سے ایک جنت البقیع, دوسرا مقبرہ اسقلان, اسقلان کا مقبرہ اور قبرستان. یہ دو مقبرے ایسے ہیں جو آسمانوں پر چاند سورج کی طرح چمکتے ہیں. تو جنت البقیع جو ہے وہ ایسا مبارک قبرستان ہے کہ آسمانوں پر چاند کی طرح چمکتا ہے, اور کیوں نہ چمکے بھائی. اس قبرستان کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہاں پر آرام فرمائے. گھر والوں میں آپ کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک قول کے مطابق حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تھوڑے سے فاصلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن, اور آپ 11 بیویاں تھیں, دو کے علاوہ 9 کے 9 بیویاں ایک جگہ اسی جنت البقیع میں آرام فرمائے, جن میں بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں, حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آرام فرمائے. آپ کی تین پھپھیاں اس کے اندر آرام فرمائے, تین پھپھیاں, اور بھی جس دوسرے اہل بیت آپ نے یہاں آرام فرمائے. تقریباً 10,000 صحابہ کرام یہاں آرام فرمائے, 10,000 صحابہ کرام, بے شمار تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء, صلحاء, اولیاء, شہداء یہاں پر آرام فرمائے. اس طرح سے پورا قبرستان جو ہے وہ قبہ نور ہے. یہ بلکہ ایک روایت میں ہے بھی یہ کہ یہ جنت البقیع ایک قبے کی طرح ہے, اور ایک فرشتوں کی جماعت اس پر مقرر ہے, اور ان کو یہ ان کو یہ حکم ہے کہ جب یہ بھر جائے جنت میں اڑ دو. اللہ اور ایک حدیث میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی, جب قیامت برپا ہوگی, سب سے پہلے میں اپنے مزار سے نکلوں گا, پھر صدیق اکبر نکلیں گے, پھر حضرت عمر فاروق نکلیں گے, پھر میں ان کو لے کر کے جنت البقیع میں آؤں گا اور اہل بقیع کو اپنے ساتھ لوں گا اللہ حافظ, اور ان سب کو لے کر کے پھر میں مکہ مکرمہ کی طرف چلوں گا تاکہ جنت المالا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں. تو آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوں گے کہ وہ بھی آ کر کے حضور سے مل جائیں گے, آپ ان سب کو لے کر کے اپنے ساتھ چل دیں گے. اس سے بڑی کیا سعادت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک مرتبہ حضرت نے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے ام قیس, تم نے یہ جنت البقیع کا مقبرہ دیکھا ہے؟ فرمایا حضور میں نے دیکھا ہے. فرمایا کہ اس جنت البقیع میں سے قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے, چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے, اور ان میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو صحابی اٹھے, ہوئے حضور کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ ہاں تم بھی ان میں سے ہوں. پھر ایک اور صحابی اٹھے, ہوئے حضور میں بھی ان میں سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی عکاشہ تم سے بازی لے گئے, عکاشہ تم سے بازی لے گئے. یہ ایسا مبارک قبرستان ہے. تو جو مدینہ طیبہ کے اندر رہتا ہے تو اس کو عام طور پر جنت البقیع نصیب ہو جاتا ہے, اس لیے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایسے اسباب عطا فرما دے کہ وہ اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں گزار سکے ادب و احترام کے ساتھ, تو بھائی وہ اسی طرح کرے, وہیں رہے بس, اور وہیں رہے اور دعا کرتا رہے اور نیکیوں میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاتمہ ایمان پر فرما دے اور جنت البقیع عطا فرما دے. ہمارے حضرت کے مجاہدین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی یہ عجیب دعا تھی. وہ یہ دعا مانگ کرتے کہ یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہو, آخری عشرہ ہو, تاک رات ہو, دن جمعہ کا ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو, نمایاں جنازہ مسجد نبوی میں ہو, دفن ہونا جنت البقیع میں نصیب ہو. آمین. کیسی جامع اور پیاری دعا, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کیا مشکل ہے بھائی, وہ تو اپنی رحمت سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بس طلب ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے, دعا اور طلب ضرور ہونی چاہیے. جو دعا اور طلب جس کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ دولت نصیب ہو جائے گی. اب دعا فرما لیجیے, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو بھی یہ دولت اور یہ سعادت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم لک الحمد لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافيه. اللهم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها الا انت. اللهم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها الا انت. اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم كن لنا واجعلنا لك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. ہماری ہمارے والدین کی، ہمارے سارے اساتذہ اکابر و مشائخ، سارے احباب جملہ متعلقین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے سارے احباب کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کی اور ان کے گھر والوں کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما، مکمل مغفرت فرما، اور اپنے راستے میں ہم کو ضرور بضرور عافیت کے ساتھ شہادت نصیب فرما. ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما، اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ایمان کے ساتھ، یا اللہ ایمان کے ساتھ، یا اللہ جنۃ طیبہ میں مرنا نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ جنۃ البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. یا اللہ دفن ہونا نصیب فرما. یا اللہ دفن ہونا نصیب فرما. ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سارے احباب کو یہ دولت عطا فرما، اور یہ سعادت اپنے کرم سے ضرور نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور بچے بوڑھے دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ جہاں جہاں سب بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو، تکلیفوں کو، کمزوریوں کو دور فرما. ہر حال میں ہم کو صحت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ صحت و عافیت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جو لوگ بچوں، بچوں کے رشتوں کے سلسلے پریشان ہیں، غیر سے ان کی مدد فرما، غیر سے ان کی مدد فرما. یا اللہ غیر سے مدد فرما، ان کی اس پریشانی کو رفع فرما، ان کو ان کی توقع سے بڑھ کر بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے عطا فرما. جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا کرنے کا سامان عطا فرما. جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا سامان عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ تفقہ فی الدین عطا فرما. یا اللہ کمال علم عطا فرما، کمال عمل عطا فرما، کمال تقوی عطا فرما، کمال ورع عطا فرما. یا اللہ کمال عبدیت نصیب فرما. ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، اخلاق و اعمال کی درستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا دیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے. یا اللہ ہمارے ملک میں مکمل امن و امان قائم فرما. یا اللہ اسلام کے قانون کا نفاذ فرما. یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. یہاں کی حکومت کو، عوام کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. مکمل دائمی امن و امان قائم فرما. معیشت کو یا اللہ بحال فرما. ہر تباہی و بربادی یہاں سے دور فرما. مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اور مجاہدین کی خصوصی مدد فرما. یا اللہ ان کی خاص و خاص مدد فرما. جتنے مجاہدین مسلمان جیلوں میں، ان کی رہائی کا غیب سے انتظام فرما. یا اللہ ان کی رہائی کا غیبی انتظام فرما. یا اللہ افغانستان میں طالبان کی مدد فرما، اور جو اسلامی نظام وہ نافذ کر رہے ہیں اس کو 100% کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کی مکمل مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور ان کو نصرت و نصرت سے مالا مال فرما. یا اللہ چچنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو ظلم و بربریت روس ان کے اوپر ڈھا رہا ہے، روس کو تباہ فرما. یا اللہ تمام کافر طاقتوں کو تباہ فرما، برباد فرما، سب کو ہلاک فرما، سب پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. کافروں کی طاقت کو پارا پارا فرما، حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما. اور ہر حال میں یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما. یا اللہ جتنے خواتین و حضرات نے اپنے اپنے نیک مقاصد کی دعا کے واسطے کہا ہے، سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.